عبادي محمد وآلي محمد سلمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کو کچھ مراحل میں مختلف انبیاء کے ذریعے سے اور مختلف انداز کی شریعتوں کے ساتھ زمین پہ ارسال فرمایا ہے. ابتدائی طور پر جو انبیاء تشریف لائے انہوں نے سادہ شریعتیں پیش کیں, اس کے احکام سادہ ہوا کرتے تھے, اور اس کے بعد آنے والے انبیاء نے انسان کی ضرورتوں کے پیش نظر, انسان کی تیاری کے پیش نظر کامل شریعت پیش کی, یہاں تک کہ ختمی مرتبت کے ذریعے سے دین کامل انسان تک پہنچ گیا. لیکن کچھ احکام پروردگار عالم کے ایسے قرار پائے ہیں کہ جو ہمیشہ سے مشترک رہے ہیں, ان میں کوئی اختلاف نہیں رہا. ہر دور کے انسانوں پر وہ احکام تھے کہ جو نافذ ہوتے رہتے تھے. یہ علیحدہ مشکل ہے کہ اگر خدا متعال کی طرف سے کچھ احکام ایسے تھے جو مشترک احکام تھے, تو دین کے مقابلے میں کچھ مشکلات بھی ایسی تھیں جو مشترک مشکلات تھیں. اگر آپ ایسی مثال ڈھونڈنا چاہیں ایسے احکام کی جو ہر دور کے اندر رہے ہیں, اللہ نے ہر دور کی شریعت میں انسانوں پر واجب رکھے ہیں, تو اس کی بہترین مثال روزے کی مثال ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے, روزہ واجب قرار دیا گیا ہے, جیسا کہ تم سے پہلے والے اقوام کے اوپر روزہ واجب تھا. بس یہ روزے کی عبادت کہ انسان روزہ رکھے, اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرے, یہ مشترک عبادت ہے تمام انسانوں کے درمیان. وہ جو شریعت کے ماننے والے تھے, چاہے وہ کسی بھی اولو العزم نبی کی شریعت کے ماننے والے ہوں, سب کے اوپر ایک مشترک عبادت قرار پاتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جس طرح عبادتیں مشترک ہیں, وہاں کچھ مسائل ایسے ہیں شیطان کی طرف سے ایجاد کیے ہوئے جو مشترک مسائل ہیں, پوری انسانیت اس میں مبتلا ہوئی ہے. وہ جو خطرات ہیں وہ دین اسلام کے سامنے بھی ہیں. مثال کے طور پر ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ دین کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ دین کا ختم ہو جانا نہیں ہے, یہ خطرہ بہت کم رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قوم یہود کو جو دین دیا گیا, دین ختم نہیں ہوا ہے, دین تبدیل ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو دین آیا وہ ختم نہیں ہوا, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عربوں میں ہیں آج بھی, لیکن دین تبدیل ہوا ہے. ختمی مرتبت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, دین ختم نہیں ہوگا, دین تبدیل ہوا ہے, اب بھی ہوا ہے, پہلے بھی ہوا ہے, اور نہیں معلوم مستقبل کے اندر کیا صورتحال رہنی ہے. اس جگہ پہ بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ دین کی اسپرٹ تبدیل نہ ہو. ایک دفعہ دین تبدیل ہوتا ہے اپنے ظاہری احکام میں, ایک دفعہ دین تبدیل ہوتا ہے اپنی روح اور اپنی اسپرٹ میں. مثال کے طور پر ہم مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھی جاتی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھی جاتی ہے, یہ دین کی تبدیلی ہے ظاہر کے اندر, یہ خطرناک ہے, مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہے. لیکن یہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی دین کی تبدیلی ہو اسپرٹ کے اندر, اس کی روح کے اندر. ماہ مبارک رمضان آئے گا, یہ تمام گفتگو دوبارہ شروع ہو جائے گی. میں اپنے جوانوں کو ریکمینڈ کروں گا اس سے پہلے کہ ماہ مبارک رمضان آئے اور آپ کی طرف بہت سارے سوالات کا حملہ ہو کہ آپ نماز فجر مثال کے طور پر کس وقت پہ پڑھتے ہیں, آپ طرح بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, آپ روزہ دیر سے کیوں کھولتے ہیں, ان تمام مباحث کے لیے اپنے ذہن کو پہلے سے تیار کر لیجئے. ایک ہفتہ ٹائم ہے آپ کے پاس, کم از کم ایک کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, باقی آپ خود دیکھتے رہیے گا. ایک کتاب ہے شیعت کا مقدمہ, اچھی کتاب ہے, اس میں سادہ بحث کے ذریعے سے ان تمام مسائل کے اوپر کمنٹس کیے گئے ہیں اور ریفرنسز بھی موجود ہیں. تو جن لوگوں کا یہ سروکار ہوتا ہے اور ان کو یہ واسطہ پڑتا رہتا ہے, چونکہ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے ہمارے پاس ان مسائل کی ٹیلیفون کالز بڑھ جاتی ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں سوسائٹی کے اندر جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے یہ ایشو بڑھ جاتے ہیں. تو میں پہلے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت اس کو ڈسکس کر لیجئے اور اس کتاب کو کم از کم ایک دفعہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اس مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہرحال ظاہری تبدیلی کم نقصان دہ ہے, باطنی تبدیلی انتہائی نقصان دہ ہے. ظاہری تبدیلی پر کسی کو ہوشیار کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو دین تبدیل ہو رہا ہے, جو روحانی اور باطنی تبدیلی ہوتی ہے جو اسپرٹ کی تبدیلی ہوتی ہے اس پہ بہت کم لوگ ہوشیار ہو پاتے ہیں کہ دین تبدیل ہو گیا. یعنی مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ عید قربان تبدیل ہو گئی تو آپ کہیں گے نہیں عید قربان تبدیل نہیں ہوئی, آج بھی ذی الحجہ کی 10 کو منائی جاتی ہے, پہلے بھی منائی جاتی تھی, آج بھی جانور قربان ہوتا ہے, پہلے بھی قربان ہوتے تھے, لیکن بہت کم لوگ اس بات پہ توجہ کریں گے کہ آج عید قربان ہماری خواہشات کا ایک ذریعہ بن گئی ہے, جبکہ کل عید قربان خواہشات کو قربان کرنے کا نام تھا, کل وہ کچھ اور تھی آج کچھ اور ہے, آج تو عید کھیل کھلونا ہے, جبکہ کل یہ عید قربان ایک مقدس چیز تھی, جانور قربان کرتے ہوئے لوگ تقدس سے دیکھتے تھے, آج کون تقدس سے دیکھ رہا ہے؟ آج بچے کھیل کھیلنے میں کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ بعید نہیں مجھے تو لگتا ہے اگلا دور آئے گا جب جانور ذبح ہو رہا ہوگا, بچے تالیاں پیٹ رہے ہوں گے, سمجھ رہے ہوں گے یہ بھی شاید تماشے کا کوئی کام. اسی طرح ماہ مبارک رمضان ہے, ماہ مبارک رمضان اسی مہینے میں آ رہا ہے جس میں آتا ہے شعبان کے بعد شوال سے پہلے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. صبح سے لے کے شام تک لوگ بھوکے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں, اس میں بھی تبدیلی نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے اسپرٹ باقی ہے, روح باقی ہے, یہ وہ جگہ جہاں مشکل پیش آ رہی ہے, شاید روح باقی نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا ماہ مبارک رمضان کی روح کیا ہے, اس کی اسپرٹ کیا ہے, تاکہ ہم یہ دیکھ پائیں کہ وہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے پیچھے کوئی اسپرٹ کھانا بچانا یا پانی بچانا اللہ کی طرف سے نہیں ہے. خدا نے متعال کے ذخیرۂ قدرت کے اندر کھانا اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ چند کروڑ لوگوں کو بھوکا رکھ کے اپنا کھانا بچائے, اور پانی اس سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو پیاسا رکھ کے پانی بچائے. بس کچھ بچنا مسئلہ نہیں ہے, اصلی معاملہ کہیں اور ہے. صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں بھوکا رہوں تاکہ دیکھوں لوگ بھوکے کیسے ہوتے ہیں, نہیں, ممکن ہے ایک زمانے میں معاشرہ ایسا ہو جائے جب کوئی بھی بھوکا نہ ہو, سب ٹھیک ٹھاک ہوں, تو پھر کیا روزہ نہیں رکھنا ہے, تب بھی روزہ رکھنا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سبب ہے, اصلی سبب نہیں ہے. اصلی سبب یہاں پر ہے, اصلی سبب یہ ہے اور یہ آفاقی سبب ہے, اس کی ضرورت ہر دور میں ہے. بھوکے کی بھوک کا احساس کرنا اس زمانے میں شاید کم ضرورت پڑے جب سب کے سب صاحب سربت ہو جائیں, لیکن ایک ضرورت ایسی ہے جو ہر دور میں ضرورت ہے, اور اسی وجہ سے خدا نے فرمایا شاید کہ کتب علیکم الصیام, تم پر ہم نے روزہ لکھا ہے جیسے کہ تمام تم سے پہلے سب پہ لکھا تھا. اور وہ ضرورت ہے انسان کا اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا, یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. دنیا کی تمام برائیوں کی جڑ اس نفس اور اس کی خواہشات کی پیروی میں ہے. روزی کی سب سے بڑی مہارت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے نفس اور ان خواہشات پہ کنٹرول کرنا آ جائے, اور اس کی لاجک بہت سمپل ہے. خدا نے مثال نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم کھانا مت کھاؤ. اب کوئی خدا نے مثال سے پوچھے ہے مالک تو نے شکم دیا ہے, یہ جسم کا نظام تو نے بنایا ہے, اس کے اندر کھانے کی ضرورت تو نے ڈالی ہے, اس کے بعد ہم سے کہہ رہے ہیں کھانا نہ کھائیں. جسم تو نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو پیاس لگتی ہے, پانی تو نے باہر کھود رکھا ہے, اس کا مطلب ہے سب کچھ نیچرل ہے. اب تو کہہ رہے کہ ہم پانی نہ پئیں, ایسا کیوں ہے جبکہ ضرورتیں دونوں تو نے بنا کے ہمارے جسم کے اندر ڈالی ہیں. تو خدا نے متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ دو اصلی ضرورتوں کو میری خاطر ترک کرنا سیکھ لو تاکہ غلط ضرورتوں پہ کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. اصلی ضرورتوں کو میری خاطر چھوڑ دو, کھانا میری خاطر چھوڑ دو, پانی میری خاطر چھوڑ دو, یہ تمہاری دو اصلی ترین ضرورتیں, ان دو کو چھوڑو تاکہ وہ جو شیطان تمہیں ضرورتیں بنا کر دیتا ہے ان پر کنٹرول کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. شیطان بہت ساری چیزوں کو جو ضروری نہیں ہوتی ضرورتیں بنا کر دے دیتا ہے. آج مجھے 10 لوگ جانتے ہیں, کیا یہ لوگ جانے میری ضرورت ہے؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اچھائی کے نام پر جانے تو اچھا ہے، اگر برائی کے نام پر جانے تو اس میں کون سی خوشی ہے، اس میں کون سی خوبی ہے؟ اب یہ ضرورت اگر بن گئی تو میں خدا کے حکم کی مخالفت کروں گا تاکہ اپنے آپ کو محفوظ کروں. اسی طرح دولت کا معاملہ ہے، جتنا میری ضرورت ہے اس کو خدا جانتا ہے، اور جتنا میں نے ضرورت بنا لی ہے اس کو بھی خدا جانتا ہے. اب خدا چاہتا ہے کہ میں اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول کروں کہ اس کی راہ میں اس غلط ضرورت کو قربان کر سکوں. وہ چاہتا ہے ہمیں نفس پہ کنٹرول حاصل ہو جائے. اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمارا جو روزہ رکھنے کا پیٹرن ہے وہ یہ مصلحت پوری نہیں کروا رہا. جو ہمارا عید منانے کا طریقہ کار ہے وہ اس مصلحت کے بالکل خلاف ہے. ہم نے ماہ مبارک رمضان اس لیے رکھا تھا، شریعت نے اس لیے رکھا تھا کہ اس سے ہم نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھیں. اب ہماری افطاریاں اتنی زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں کہ اس میں تو نفس کی اور زیادہ خواہشات کو ابھارنا شامل ہو جاتا ہے. اب تو ہم مثلا کہیں پہ گئے ایک جگہ پر تو باقاعدہ 5-star ہوٹل کا مینو وہاں پر کھلا ہوا تھا، اور وہاں پہ وہ جو ویٹر تھے وہ سرو کر رہے تھے. پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ افطاری ہو رہی ہے؟ یہ وہ افطاری ہے، اللہ نے یہ چاہا تھا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ خدا نے متعال نے ایک بریک دینے کے بعد کہا اب اس بریک سے لے کے آگے صبح تک جو مرضی کرنا ہے کرو، اگر جو مرضی کرنا ہے کرو تو وہ تو اسپرٹ کے خلاف ہے. اسپرٹ یہ تھی کہ آپ نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھیں گے، آپ زندگی میں قناعت سیکھیں گے، آپ زندگی میں سادہ زندگی گزارنا سیکھیں گے. اگر وہی نہیں سیکھا تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس روزے کی تو ساری مسئلہ ہم نے قربان کر دی. اور اس کی سب سے بڑی نشانی کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں یہ نہیں سیکھتے عید کا دن ہے، جس دن وہ تمام کام کرتے ہیں جو ایک عام دن میں بھی نہیں کرتے. وہ ساری فضول خرچیاں، وہ ساری عیاشیاں، وہ ساری آسائشیں جو عام دن میں نہیں کرتے وہ اس دن کر ڈالتے ہیں، جبکہ وہ دن اس بات کے شکرانے کا دن تھا کہ خدا ہم نے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے. اے خدا ہم نے قناعت سے زندگی گزارنا سیکھ لی ہے، ہم نے سادہ زندگی گزارنا سیکھ لی ہے. اس سیکھنے کا شکرانہ عید تھا اور وہ بالکل خلاف ہے. اس کا مطلب ہے روح ماہ مبارک رمضان کی مر چکی. ایک یہ روح ہے ماہ مبارک رمضان کی، اور ایک اور روح ہے جس کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے. ماہ مبارک رمضان کے بارے میں سمبولک ایکسپریشن روایات کے اندر بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر کہا شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، شیطان آبادیاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. کہیں پر یہ لکھا ہے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، خدا سب سے نزدیک آ جاتا ہے، وہ اونچے ترین آسمان کو چھوڑ کر سب سے نچلے عرش کے اوپر آ جاتا ہے تاکہ لوگوں کی آوازیں سنیں. سب کا سب سمبولک ہے. خدا کوئی ڈسٹینس تھوڑی طے کرے گا کہ وہ پہلے 10 light years پہ تھا پھر گھوم گھما کے 5 light years پہ آ گیا. نہیں، ایسا کہاں ہوتا ہے. یہ تو سب سمبولک انسان کی ذہنوں کو سنبھالنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اصل معاملہ کیا ہے؟ اس تمام کے پیچھے صرف ایک جملہ ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں تمہارا خدا سے رابطہ کرنا آسان ہو گیا. اپنے دل کو خدا کی طرف لے کے جاؤ، اپنی روح کو اس مرکز کی طرف لے کے جاؤ جس میں اس روح کا سکون ہے، اس روح کی فطرت ہے. ہمارے پاس ایک مقدس وجود ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہو یہ میرے رب کے پروردگار کے امر سے ہے. یہ روح وہ نفیس چیز ہے جو ہمارے اندر ہے، ہمارے بدن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 60 کا ایک پیس ہے کہ جو کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جانا ہے، سڑ جانا ہے، اتنا بدبودار ہو جانا ہے کہ ہم بھی اس سے متنفر ہوں گے. لیکن وہ روح اصلی ماہیت ہے. جو ماہ مبارک رمضان کی اصلی فکر تھی وہ یہ کہ ہم اس روح کو خدا سے متصل کرنے کی کوشش کریں. خدا سے متصل کرنے کی نشانی کیا ہے؟ آپ کا خدا سے رابطہ بڑھ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدا کے زیادہ مطیع ہوں گے، خدا کے زیادہ فرما بردار ہوں گے، آپ کی زندگی میں خدا کے ہونے کو زیادہ احساس کیا جائے گا. دیکھیے ہونا، یہ تمام باتیں اب اجمالی ہو گئی ہیں تو میں ذرا سا اور دو جملے بول دوں. مثلا کبھی آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، کم سے کم پاکستان میں تو نہیں دوسری جگہوں پر، کہ کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ اپنی ڈرائیونگ پہ بہت کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کیمراز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو چالان ہو سکتا ہے. مسلسل آپ کے ذہن میں ایک جملہ ڈرائیونگ کے دوران پیچھے لگا رہتا ہے، چاہے آپ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہوں، باتیں بھی کر رہے ہوں، سب کام کر رہے ہوں، لیکن پیچھے سے ایک فکر رہتی ہے کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. رمضان چاہتا ہے کہ آپ ایسے خدا کے بارے میں سوچیں، خدا ہے جو دیکھ رہا ہے. ماہ مبارک رمضان کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ کی روح خدا کو مسلسل احساس کرے، خدا کے ساتھ رابطہ بنائے. آپ اور میں، اسی کو ہم ذکر کہتے ہیں. ذکر ورد کا نام نہیں ہے، ذکر یہی ہے. آپ کے ذہن کے اندر یہ بات سمائی رہے کہ خدا ہے, خدا جانتا ہے, خدا دیکھ رہا ہے, خدا حساب لے گا. یہ خدا کا آپ کے ذہن میں رہنا یہ ذکر ہے. اب ماہ مبارک رمضان کا کام کیا ہے؟ خدا کے ذکر کو بڑھا دے, آپ کا اور میرا ذہن خدا کے ذکر کا عادی ہو جائے, اتنا عادی ہو جائے کہ جیسے کہ پندرہ شعبان کی رات کی دعاؤں میں شاید آپ نے پڑھا ہوگا, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک, اے خدایا اپنا خوف اور خشیت مجھے اتنا دے دے کہ میرے اور گناہوں کے درمیان تیرا خوف رکاوٹ بن جائے. ماہ مبارک رمضان کی روح یہ ہے کہ میں اور آپ خدا نے متعال کی یاد میں رہیں, اس کی فکر میں رہیں. یہ دوسری چیز, یہ دو وہ اہم ترین مسائل ہیں جو ماہ مبارک رمضان اور روزے کے اندر چھپے ہوئے, ایک آپ کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا اور دوسرا آپ کا خدا کے ساتھ رابطہ بڑھ جانا. اب آپ کو اور مجھے جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جائیں. چند امور میں پہلے بھی نشاندہی کے طور پر عرض کر چکا ہوں, وقت یہاں پہ بہت کم ہوتا ہے لہذا میں بہت تیزی کے ساتھ عرض کرتا چلوں. خدا نہ کرے آپ کے مال کے اندر اگر کسی کا حق باقی ہے اسے ادا کر دیجئے. حرام مال کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. سید الشہداء نے عاشور کے دن فرمایا تھا, تم حرام تمہارے شکم میں ہے تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے گی. حجت خدا کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑتی جس کے شکم میں حرام ہو, اس کی عبادتیں خدا قبول نہیں کرتا جس کے شکم میں حرام ہو. خدا نہ کرے اگر کسی کا مال آپ کے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں آپ کو شبہ ہے کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے, میرا حق ہے یا نہیں ہے, اسے واپس کر دیجئے. اس کے بغیر آپ کی اور میری عبادات قبول نہیں ہوں گی. یہ پہلا معاملہ. دوسرا معاملہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا شروع کر دیجئے. دو ہفتے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ماہ مبارک کی 27 سے آپ روزہ رکھنا شروع کر دیجئے. آخری 3 دن روزہ رکھنا پورے سال کے نافل مستحب روزہ رکھنے کے برابر ثواب قرار پاتا ہے. تو بہترین اپرچونٹی ہے میرے اور آپ کے پاس, ان 3 دنوں میں روزہ رکھیں, 27, 28 اور 29 شعبان میں, اگر 30 شعبان بھی ہو گئی تو 4 روزے ہو جائیں گے, ورنہ 29 کے بعد ماہ مبارک رمضان داخل ہو جائے گا اور میں اور آپ 3 روزے رکھ چکے ہوں گے. بس اس کو اپنے کیلنڈرز میں, ڈائریز میں کہیں سے لکھ لیجئے, چند دنوں کے بعد یہ شروع ہو جائے گا. تیسرا کام یہ کیجئے کہ آپ اپنے اوپر جو کنٹرول آپ نے کرنا ہے اس کی تیاری شروع کر دیجئے. وہ تو آپ روزہ رکھیں گے, اس سے آہستہ آہستہ معاملہ شروع ہو جائے گا. اپنے پلانز ابھی سے بنا لیجئے, اپنی زندگی میں ڈفرینس لانے کی کوشش کیجئے. انسان محترم, میں اور آپ کوشش کریں گے تو اسلام کو حاصل کر پائیں گے, کوشش نہیں کریں گے یہ زندگی یوں ہی گزرتی چلی جائے گی. 50-60 سال گزر جائیں گے, میں اور آپ اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے. ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. تو اپنے لیے منصوبہ بنائیے, وقت نکالیے, سوچئے سمجھیے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے آپ بہترین استفادہ ان دو موضوعات میں کیسے کریں گے, اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول اور اپنے خدا کے ساتھ بہترین رابطہ, چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے سے ہو. قرآن کریم کو غیر معمولی اہمیت دیجیے. ہمارے یہاں رواج ہے قرآن کریم کو رٹتے ہوئے پڑھنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں نکل پاتا جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. وہ پڑھتے بھی ایسے ہیں جس کا تلفظ بالکل غلط ہوتا ہے. قرآن کریم کو دل سے پڑھیے. مولانا نجم البلاغہ میں ارشاد فرمایا, استنطقو, اسے بولنے پہ مجبور کرو. ایسے پڑھیے کہ یہ آپ سے کلام کرے. یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ اس کی سمجھ رہے ہوں. قرآن کریم کو ایسا پڑھنا جس سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو, اتنا فائدہ تو آپ کو دے گا کہ آپ قرآن کے ساتھ ہیں. اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ترجمہ دیکھنا پڑے گا. اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ میری اور آپ کی روح کو پہنچے, اور اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیے. کوئی فضیلت امام کی نصرت حاصل کیے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. اس میں مزید عرض پیش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد للہ رب العالمین, اللهم لك الحمد بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام رب الارباب اله كل معلو وخالق كل مخلوق وبارس كل شيء انت الله لا اله الا انت الاحد المتواحد الفرد المتفرد وانت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي نبيك وارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. ماہ مبارک رمضان کے آخری نقطے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اپنے امام کی طرف توجہ فرمائیے. خدا نمتال کی کوئی برکت، خدا نمتال کی کوئی فضیلت، چاہے وہ مسلمانوں کے اوپر نازل ہونی ہو چاہے وہ کافروں کے اوپر، اس وجود مقدس کے واسطے کے بغیر نازل نہیں ہو سکتی. خدا نمتال نے اپنی کچھ نعمتیں ایسی رکھی ہیں جو وہ مسلمان کافر سب کو دیا کرتا ہے. سورج کی نعمت ہے، ہوا ایک نعمت ہے، روشنی ایک نعمت ہے، یہ خدا نمتال سب کو دے رہا ہے. اس کو دینے میں خدا نمتال نے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں رکھی ہے. ہاں اگر کسی قوم پر عذاب ہوا تو اس کو روک لے گا، لیکن کچھ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو خدا نمتال کی خاص نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں رکاوٹ آپ کی اور میری صلاحیت کا ثابت ہونا ہے. اگر میں اور آپ اپنی صلاحیت ثابت کر گئے وہ نعمتیں آ جائیں گی، اور صلاحیت ثابت نہیں کی پھر وہ نعمتیں ہرگز نہیں آئیں گی. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، خدا نمتال سے رابطے کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا کی کوئی نعمت اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا خدا سے رابطہ ہے، اور جتنا جو نعمت قیمتی ہے اتنا ہی بے نیاز ہے. نعمتوں کی بے نیازی یہ ہے، اگر آپ نعمت کی قدر نہیں کریں گے نعمت آپ کی محتاج نہیں ہے، نعمت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ نعمت کی بے نیازی ہے. سب سے بے نیاز نعمت اللہ سے رابطے کی نعمت ہے. ایک دن آپ خدا پہ توجہ نہیں کریں گے اسی دن سزا پائیں گے. ایک دن توجہ نہیں کریں گے، آپ اللہ کے رابطے کی نعمت کو کم مت سمجھیے، یہ انتہائی بے نیاز ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی آبادی اگر 6 ارب سے اوپر ہے تو شاید 5.5-6 ارب لوگ اس نعمت سے محروم ہوں گے. وہ نعمت بے نیاز ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر دنیا میں ایک انسان بچے جو حجت خدا اور وہ خدا کے ساتھ رابطے میں یقیناً ہے اور باقی کوئی رابطے میں نہیں ہو، تو خدا نمتال کے ذخیرے پہ کیا کمی آ جائے گی؟ اس کی نعمت بے نیاز ہے. بس اس ماہ مبارک رمضان کو اللہ سے رابطے کا مہینہ قرار دیجئے. اس میں اپنے آپ کو خدا نمتال کے ساتھ مانوس کرنے کی کوشش کیجئے، وقت نکالیے، کچھ وقت نکالیے جس میں آپ خاموش بیٹھے ہوں اور خدا نمتال کے ساتھ کلام کریں، خدا نمتال کے ساتھ اپنی گزارشات کو پیش کریں، باقاعدہ کلام کرنے کی کوشش کیجئے. یہ جو میں اور آپ بعض اوقات خود کلامی کرتے ہیں یہ خدا کلامی میں تبدیل ہو جانا چاہیے. یہ جو میں اور آپ سجدے میں کہتے ہیں شکرن شکرن شکرن، جو ہم ورد کی طرح بولتے ہیں، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، آخری سجدے میں شکرن شکرن کہتے ہیں، سب کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے کہ یہ ہم خدا سے کہہ رہے ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے کہ ہم خدا سے کہہ رہے ہیں. یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں آخر میں، خدا یا محمد و آل محمد کے صدقے میں، یہ کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم توجہ بھی نہیں دیتے. ہمارا خدا سے کلام مضبوط ہو جانا چاہیے تاکہ خدا نمتال کی نعمتیں اس ولی اور اس وسیع کے صدقے میں ہمارے اوپر برسیں اور انشاءاللہ ہم خدا نمتال کا قرب حاصل کریں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری قلیل عبادات کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار دوسرے انسانوں کی جو حق ہماری گردنوں پر ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے امام کی رضایت اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار، مسلمان جہاں کہیں بھی مشکلات میں ہیں، بالاخص اہل بیت کے چاہنے والے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس ماہ مبارک رمضان کی عید سے پہلے ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری سب سے بڑی عید تیرے وسیع کا ظہور ہے پاک پروردگار، تیرے ولی کا ظہور ہے پاک پروردگار، سید و سردار کا ظہور ہے، اس ماہ مبارک کی رمضان کی عید سے پہلے ان کے ظہور کی خبر ہم تک پہنچا دے۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔